سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن أعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سلامات الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قرآن مجید میں خداوند عالم کی جانب سے اعلان ہو رہا ہے کہ لوگو، تم تک اللہ کی جانب سے کتاب اور نور، نور اور کتاب مبین خدا کی جانب سے تمہارے پاس آیا ہے. کتاب آئی ہے اور کتاب مبین آئی اور نور آیا. اللہ نے اپنی عنایت اور اپنے فضل و امتنان سے انسان کو کمال تک پہنچنے، سیدھے راستے کی پہچان حاصل کرنے اور سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنے کے تمام تر وسائل عطا کیے ہیں. خدا نے انسان کو پیدا ہی اس طریقے سے کیا ہے کہ بندے کو اپنے رب سے، اپنے معبود سے کانٹیکٹ اور ربط کے بغیر اطمینان نہیں میسر ہوتا. زمین و آسمان کی نعمتیں انسان کے لیے مسخر کر دی گئیں. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے دنیا کی تمام نعمتوں کو انسان کے حوالے کیا، انسان کے لیے تسخیر کر دیا، انسان کے ہاتھ میں دیا. چنانچہ انسان بشر ایک طرح سے دنیا کے اندر بادشاہی کرتا ہے، اپنے طور پر دنیا کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے اور اپنی عقل، اپنے شعور، اپنے وزڈم اور اپنی صلاحیت سے دنیا پر انسان کی حکومت ہے. اگر دوسرے موجودات سے کمپیئر کیا جائے، باقی موجودات کے ساتھ دیکھا جائے، تو یہ انسان ہے کہ جس کا قبضہ اور جس کا زور سب جگہ چل رہا ہے. دریا میں انسان، ہوا میں انسان، فضا میں انسان، پہاڑوں پہ، زمین پہ، جانوروں پہ. حالانکہ جسمانی اعتبار سے ہاتھی انسان سے بہت زیادہ بڑا جانور ہے، مگر ہاتھی انسان کو نہیں قابو میں لاتا، کبھی حملہ کر دیتا ہے الگ بات ہے، لیکن ہاتھی کو قابو میں کرنا انسان کا کام ہے. وزن کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ پہاڑ کتنا وزنی ہے، مگر پہاڑ کا دل چیر کر اس سے پتھر نکالنا یا اس میں راستے بنانا یہ انسان کا کام ہے. پہاڑ انسان پر قابو نہیں پاتا، دریا کی نعمتیں انسان پر نہیں قابو پاتیں، دریا پر انسان کا قابو ہے. تو زمین و آسمان کی نعمتیں انسان کے سامنے ہیں، انسان کے حوالے اللہ نے کر دی ہیں، انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ ہر چیز انسان کے لیے، یہ زمین انسان کے لیے، ہوا انسان کے لیے، فضا انسان کے لیے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے انسانی کرامت کو بھی یاد دلایا، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو کرامت عطا کی، ان کو دریاؤں پہ چلنے کا موقع عطا کیا، زمین اور خشکی اور دریا پہ چلتے ہیں، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ بہرحال قرآن مجید کی آیتیں ہیں، ہر چیز انسان کے ہاتھ میں ہے، انسان کس لیے ہے، انسان کا مقصد کیا ہے، انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت نماز روزہ بھی عبادت ہے، لیکن وسیع مفہوم کے حوالے سے مکمل طور پر دیکھیں تو عبادت صرف رسمی عبادت کا نام نہیں ہے، پوری زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق جینا یہ عبادت ہے۔ ہر لمحہ بندے کو یاد رہے کہ اس کا کوئی رب ہے، وہ کسی کا بندہ ہے۔ تو اور پھر اس تصور کو اور اس مفہوم کو مزید سمجھنا چاہیں تو حدیث قدسی میں اعلان ہوا، اے انسان جعلت الاشیاء لک، میں نے تمام چیزیں تیرے لیے بنائیں، وجعلتک لی، اور تجھے میں نے بنایا اپنے لیے۔ انسان خدا کا ہو جائے یہ انسان کا کمال ہے، انسان اپنے رب سے جا ملے۔ یہ اور بات ہے کہ بندہ انسان کبھی اپنی مقصد خلقت سے، اپنے مقصد خلقت سے نیچے گرتا ہے، تو کبھی مادی چیزوں میں، زمین کی چیزوں میں اپنا کمال ڈھونڈتا ہے۔ اب دولت کی جتنی چیزیں ہیں، گولڈ، جواہرات، میٹلز، جتنی بھی دولت کی قسمیں ہیں، وہ سب کے سب زمین کی چیزیں ہیں اور انسان سے کئی درجہ کمتر ہیں۔ اگر انسان کی زندگی کا مقصد جسٹ دولت، ویلتھ ہے، تو انسان نے خود کو اپنے مقصد سے کئی گریڈ نیچے گرا دیا۔ انسان بہت بلند ہے، تو ضرورت ہے دنیا کی، دنیا کی چیزوں کی، دولت کی، نعمتوں کی، لیکن انسان کی زندگی کا مقصد دولت نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد دنیا کے اندر نام نمود حاصل کر لینا بھی نہیں ہے۔ دنیا میں نام ہوگا تو کیا فرق پڑے گا، کیا ملے گا انسان کو؟ لوگ زندہ باد زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگائیں گے تو کیا اس سے انسان کو کمال مل گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں لوگوں کے بیچ ہم بدنام رہیں یا گمنام؟ نہیں، ضرور نہیں۔ نام ہو بھی یا بدنامی ہو یا گمنامی ہو، ہر حال میں انسان اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرے، یہ اس کا کمال ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے، رحم اللہ عبدن یا رحم اللہ امرن علم من اینہ ہوا فی اینہ ہوا الی اینہ ہوا۔ قرآن مجید بیدار کرتا ہے، مسلسل یاد دلاتا ہے۔ اب میں بالکل اپنے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، آپ کی توجہ رہے۔ ظاہر ہے کہ لانگ ویکینڈ کے بعد منڈے کے مطلب سے پتہ نہیں لوگ تھوڑا سا گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں، اور ویسے پورے ویک ڈیز جو ویک ڈیز ہیں وہ ویک ڈیز ہیں، مگر شاید منڈے کی کوئی خاص بات ہوتی ہے، جتنا جو ہے وہ لوگ فرائیڈے کو خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں اسی حساب سے، یا وہ خوشی کا احساس جو ہے وہ تھرسڈے ہی سے شروع ہو چکا ہوتا ہے لوگوں کا۔ بہرحال اپنی اپنی آپ ترتیب ہے، کوئی بات نہیں، جتنی آپ کی توجہ رہے گی انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے آپ کی دلچسپی کو کا خیال کرتے ہوئے اپنے پورے انٹرسٹ اور پورے ارادے کے ساتھ آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ قرآن مجید بیدار کرا رہا ہے ہمیشہ، ایک لمحے کے لیے بھی قرآن انسان کو غفلت میں جانے نہیں دیتا۔ اس لیے اتنی تاکید ہے کہ آپ قرآن پڑھا کریں، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کا ذکر ہوں، ہمیشہ ان کو یاد کریں، ہمیشہ امام حسین کو یاد کریں، ہمیشہ مولا علی کو یاد کریں، مسلسل رسول اللہ علیہ رسول کا تذکرہ ہوتا رہے، قرآن کی تلاوت ہو، قرآن سے مفہوم لیا جائے، قرآن سیکھا جائے، قرآن پڑھا جائے۔ ایک مقام پہ مولا کائنات فرماتے ہیں جناب محمد حنفیہ سے خطاب کر کے کہ بیٹا یہ قرآن عہد ہے، اللہ اور انسان کے درمیان کا اگریمنٹ ہے، عہد و پیمان ہے، یاد رکھنا، اس سے دور نہ ہونا۔ امام حسن و حسین سے وصیت کرتے ہوئے یا نہج البلاغہ میں دوسرا کلام کا، کم سے کم روزانہ 50 آیتیں قرآن کی پڑھا کرو۔ ایک بزرگ، انتہائی بزرگ عالم دین نے اس طرح سے اس کی تفسیر اس حدیث کی یوں بیان کی کہ شاید امام باب مدینۃ العلم تھے, وہ جانتے تھے کہ کم سے کم روزانہ کی زندگی میں 50 آیتوں کو اگر غور سے کوئی پڑھے تو اس کی جو معنوی اور فکری اور روحی ضرورت ہے وہ پوری ہوتی تھی. امام بہتر جانتے تھے. تو قرآن مجید سے وابستہ رہو. قرآن مجید ایک لمحے کے لیے بھی غفلت میں جانے کی اجازت نہیں دیتا. مثلا قرآن مجید کی آیتوں کو اگر تقسیم کیا جائے موضوع کے حوالے سے تو موت, جنت, جہنم, حساب, قیامت, جنت کی نعمتیں, ہلاکت, ان موضوعات پر مور دین 1/4 آف قرآن, تقریباً قرآن مجید کا 1/7 اور 1/4 کے درمیان حصہ وہ موت اور موت کے بعد کے حالات کے حوالے سے ہے. قرآن مجید کا قریب 1/4 یا 1/3 حصہ, اتفاق سے ایک جگہ پہ بہرحال اسپیچ آن لائن بھی جا رہی ہوتی ہے, ریکارڈ بھی ہوتی ہے, تو کوئی تنزیہ گفتگو نہیں ہے. کوئی صاحب مثلا بیان کر رہے ہیں کہ آپ وہ مجلس میں بس یہ بیان ہونا چاہیے, ان کا جو نقطہ نظر ہے. اب قرآن کی بات, قیامت کی بات, موت کی بات کیوں کرتے ہیں مجلس میں؟ بھائی مجلس یہ ذکر حسین ہے, تو مولا کا کلام تو دیکھو. آپ کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھا جائے مجلس امام حسین میں. قرآن مجید کا 1/7 1/4 قرآن وہ انسان کو مسلسل آخرت کی یاد دلا رہا ہے, 1/3 آف قرآن. اور ہم ان باتوں کو یہاں بیان نہ کریں تو پھر امام حسین کا کلام تو دیکھیں, امام حسین کے خطبات بھی تو دیکھیں. امام حسین نے مدینے سے لے کر مکہ تک, مکہ سے لے کر کربلا تک, اور کربلا میں امام حسین نے جو فرمایا, ظاہر ہے کہ ذرہ برابر کسی کو اور امام حسین کے کلام اور ان کے اقوال سے ذرا سی آشنائی ہوگی تو کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ مجلس میں قرآن کی بات نہیں ہونی چاہیے, آخرت کی بات نہیں ہونی چاہیے. یہی تو دین ہے. بہرحال درمیانی ایک جملہ تھا. قرآن مجید بیدار کرتا ہمیں, ہمیشہ بیدار رکھنا چاہتا, کبھی غفلت میں نہیں جانا, کبھی نہیں, مسلسل یاد دلا رہا, کبھی ڈرا رہا ہے, کبھی شوق دلا رہا ہے, کہیں انذار ہے, کہیں تبشیر ہے, کبھی خوشخبری دی جا رہی ہے تو کبھی عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے, تو کبھی بیدار کیا جا رہا ہے. کل کی گفتگو سے مسلسل حدیث میں بھی ہے, رحم اللہ امرأً علم من اینا ہوا فی اینا ہوا الی اینا ہوا. حدیث میں ہے کہ اللہ کی رحمت اس بندے پر ہوتی ہے جسے یہ پتا ہے کہ وہ کہاں سے ہے, ویئر از ہی فرام, وہ کہاں سے آیا ہے, کہاں رہتا ہے, کہاں جانا ہے. بہت سنی سنائی باتیں, یہ حدیث بہت بیان ہوتی ہیں. میں اپنے طور پر موضوع کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, اللہ کی رحمت اس بندے پر ہے, وہ کامیاب ہے, جس کو یہ پتا ہے کہ وہ آیا کہاں سے ہے, رہتا کہاں ہے, جانا کہاں ہے. کہنے کو بڑا آسان ہے لیکن حقیقت میں یہی سب سے بڑا چیلنج ہے. انسان کو پتا چلے پھر یاد رہے, کبھی کبھی پتا چل جاتا ہے پھر آدمی بھلا دیتا ہے. چیزیں پتہ ہوتی ہیں پھر اس میں کہیں نہ کہیں پردہ ڈال دیا جاتا ہے, کہیں اور مشغول ہو جاتا ہے ذہن. آیا کہاں سے ہے, رہتا کہاں ہے, اور اسے جانا کہاں ہے. اگر اس بات کا اندازہ ہو جائے, پتہ چل جائے, یاد رہے, وہ کامیاب ہے اپنی زندگی میں. مشکل یہی ہے کہ بہت سی چیزیں, ظاہر ہے کہ ایک مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, ہمارا یقین خدا پر ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, تو ہماری سٹارٹنگ پوائنٹ, ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہمیں پتہ ہے, انا للہ, ہم اسی کی جانب سے آئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وانا الیہ راجعون, اسی کی طرف جانا ہے. اب درمیان میں کتنا فاصلہ ہے, لوگ کہتے ہیں نا عام طور پر, کتنا فاصلہ ہے درمیان میں. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے, اور جب انسان دنیا سے اٹھتا ہے تو بغیر اذان اقامت کے نماز جنازہ پڑھ دی جاتی ہے. تو درمیان کا فاصلہ کتنا ہے, اذان اقامت اور نماز قائم کرنے کے بیچ کا فاصلہ, بس اتنی ہی زندگی ہے. اب چاہے جتنی بھی ہو, ہم سمجھتے ہیں لمبی زندگی, حقیقت میں یہ طولانی زندگی ہے نہیں. لگتا یہ چشم زدن میں یہ زندگی گزر جاتی ہے, پلک جھپکنے میں. بھائی قیامت جس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ سن رہے ہیں کہ ہم نے سنا, انہوں نے سنا, وہ کہہ رہے آئے گی, پتہ نہیں کب آئے گی. قرآن مجید کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. لوگ کہتے ہیں یہ منافقوں کا سوچنے کا انداز ہے, یہ منکروں کا سوچنے کا انداز ہے, یہ کافروں کا سوچنے کا انداز ہے کہ بہت دور ہے. کسی صاحب نے ہم سے ایک سوال کیا تھا, صاحب علم ہیں, کہ مثلا جیسے بیچ میں کچھ بحث ہو گئی تھی امام کا ظہور بہت جلد ہے, اچھا امام کی یہ نشانی ظاہر ہو گئی, یہ نشانی ظاہر ہو گئی, آج کے حالات ہمیں لگتا ہے کہ امام کا ظہور بہت جلد ہے, تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ فٹ کر دیں کہ مثلا فرض کریے سید خراسانی کا مطلب رہبر ہیں اور ان کا مطلب وہ ہے اور ان کا مطلب وہ ہے. کچھ لوگوں نے ایسا کیا, خود علماء نے منع کیا, خود جن بزرگوں کو نسبت دی گئی تو انہوں نے منع کیا کہ ایسے جو ہے مصداق تعین مت کرو. ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے, خدا کرے کہ آنے والے جمعے کو امام کا ظہور ہو جائے, لیکن ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں سال بھی چلے. تو کبھی ہم روایت کا مصداق معین نہیں کر سکتے کہ فلاں کردار وہ ہے اور 100% یہی ہوگا. کرنا کیا ہے, ہاں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ امام کے ظہور کو بہت قریب سمجھیں, سمجھیں قریب, اپنے آپ کو اتنا آمادہ کر لیں کہ ابھی ابھی امام کی آمد ہونے والی ہے, بس ہم اس کو دور نہ سمجھیں قریب سمجھیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. یہ آواز مائک سے تو نہیں آ رہی ہے بیچ بیچ میں, اسی سے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. مگر اتنی بھی مخل اور اتنا بھی ڈسٹرب نہیں کر رہی کہ بات پہنچ نہ سکے, تو آپ لوگ سنیں توجہ سے, میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس پر دھیان نہ دیں, اصل بات پر گفتگو ہوتی رہے. تو خداوند عالم کی رحمت اس پر ہوتی ہے جسے یہ یاد ہو, پہلے تو پتہ ہو اور پھر یاد رہے کہ وہ آیا کہاں ہے, جانا کہاں ہے, رہتا کہاں پہ ہے, رہتا کہاں ہے. ہم نے اگر دنیا کو اپنا ڈیسٹینیشن سمجھا, اپنی آخری منزل سمجھی, تو پرابلم سب یہی ہوتے ہیں. آخرت کا تصور نہ ہونا ہی دنیا میں تباہیاں مچا رہا ہے, حساب و کتاب اور قیامت کا یقین نہ ہونا ہی انسان کو جلاد بنا رہا ہے, دین کا حقیقی باور نہ ہونا, دین پر حقیقی طور پر فیت نہ ہونا ہی دنیا کے اندر انسانوں سے ایسے کام کرواتا ہے کہ جس سے عذاب نازل ہوتا ہو. پوری تاریخ انسانی میں کبھی جنگل کے وحشی جانوروں کی وجہ سے عذاب نہیں آیا ہے, کبھی دریا کے موجودات کی وجہ سے عذاب نہیں آیا ہے, سانپوں بچھوں اور بھیڑیوں اور شیروں کی وجہ سے جن کو برا کہا جاتا ہے, وحشی کہا جاتا ہے, بد تہذیب ہیں, بدتمیز ہیں, وحشی ہیں, کمزوروں پر حملہ کر دینے والے ہیں, ان کی وجہ سے کبھی دنیا میں عذاب نہیں آیا. دنیا میں عذاب آیا تو صرف حضرت انسان, سو کالڈ انسان, انسان کا مقام بہت بلند ہے, صرف انسانوں کے کالے کارناموں سے. کب؟ جب یہ احساس ختم ہو جائے کہ وہ آیا کہاں سے ہے, رہنا کہاں, رہتا کہاں ہے, جانا کہاں ہے. چلیں اب ان کی بات الگ ہے جن کا یقین نہیں ہے, ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی گفتگو کرتے ہیں. ہمارے اندر یہ یقین ہوتے ہوئے بھی کہ ہمیں جو ہے خدا کی بارگاہ میں واپس جانا ہے, اپنی موت کا یقین ہوتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں غفلت چھا جاتی ہے. آخرت کا لوگوں کو دنیا میں یقین ہو کہ نہ ہو, دین کا کوئی قائل ہو کہ نہ ہو, موت کی حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن خود یہ بھی ایک ایسا عجیب یقین ہے کہ جس پہ لوگوں کو شک ہے. مولا کائنات خود فرماتے ہیں عجیب اتنی عبرتیں, اور موت ایک ایسا یقین جس کا مکمل یقین سب کو ہوتے ہوئے بھی شک ہے. کوئی مر جاتا ہے تو اس کے مر جانے کو غیر معمولی سمجھتے ہیں کہ اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے, میں تو ہوں بھائی, میں کیا پتا ہمارا جنازہ بھی اٹھایا جائے, کسی بھی لمحہ یہ کام ہو سکتا ہے. ایک عالم دین کے پاس, میں آپ کے ذہن کو آمادہ کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو آگے بڑھوں, ایک عالم دین کے پاس ایک شخص پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری موت قریب آ چکی ہے, بس میں نے اپنی موت کو خواب میں دیکھ لیا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب سے میں نے خواب میں اپنی موت دیکھی ہے میں بدل گیا ہوں, بہتر ہونے لگا ہوں, اب میرا جو ہے وہ تھوڑا سا واجب اور حرام کا خیال کرنے کا جذبہ بہتر ہو گیا ہے, اب وہ جو گھر میں بات بات پہ بحث ہو جاتی تھی, جھگڑا ہو جاتا تھا, اب اس میں بھی تبدیلی آ گئی ہے. ہوتا نا ایسا عام طور پہ, کبھی گھر میں بحث ہوتی ہے, کبھی مراکز میں, سینٹرز میں, ایسا نہیں کہ بحث ہو رہی ہے, میں جسٹ بتا رہا ہوں, کبھی کبھی ہوتا نا کہ جیسے جاب کی اسٹریس ہے تو آدمی گھر میں جا کے اس کا غصہ نکالتا ہے, کبھی کہیں اور کوئی ٹینشن چل رہا ہے, کوئی مسئلہ ہے تو مثلا کمیونٹی میں آ کے اس کی بحث ہونے لگتی ہے, کبھی ایسا کچھ, کبھی بلڈ پریشر ہے, طبیعت ہے, عمر کا تقاضا ہے, تو اس کا کہیں نہ کہیں ریفلیکشن ظاہر ہونے لگتا ہے. دیکھیں یہ سب طبیعت کی باتیں ہیں, لیکن اگر سیلف کاؤنسلنگ ہو, آخرت کا یقین ہو, قرآن کی تلاوت ہو, اہل بیت اطہار کا ذکر ہو, تو بہت سی چیزوں کو یوں اسپریچول طریقے سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے موت کو, تو اب میں بدل رہا ہوں, موت کے ڈر کی وجہ سے میں نے کچھ اچھا کرنا شروع کیا ہے. تو میرا سوال یہ کہ یہ میری میں جو کر رہا ہوں یہ کوئی بہت غلط بات تو نہیں ہے کہ اب جب موت کا ڈر ہونے لگا, موت کو میں نے نزدیک سے دیکھ لیا تو اب میں اچھا ہونے لگا ہوں، اب میں ذرا سا حرام سے بچنے کی زیادہ کوشش کر رہا ہوں اور واجب کا ٹائم پہ خیال آ رہا ہے اور گھر والوں سے بیہیویئر ٹھیک ہو رہا ہے اور دوسروں سے بھی میرا برتاؤ اچھا ہو رہا ہے۔ یہ جو موت کی ڈر کی وجہ سے میں بدل رہا ہوں، یہ کوئی بہت زیادہ غلط بات تو نہیں ہے؟ عالم دین نے کہا نہیں نہیں کوئی بات گھبرانے کی نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، قرآن مجید میں بھی عذاب سے ڈرایا گیا ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ٹھیک ہے، کمال عبادت ہے خدا کو لائق عبادت سمجھنا، اگر سب اس کمال تک ہمیشہ نہیں پہنچ سکتے تو جہنم کے خوف سے نوکروں والی ہی عبادت کر لیں، جنت کے شوق میں تاجروں والی ہی عبادت کر لیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، وہ معیار وہ نہیں ہے جو کمال کا ہے، لیکن کم سے کم گھبرا کر ہی صحیح۔ تو مولانا عالم دین نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، آپ اچھے ہو رہے ہیں یہ اچھی بات ہے، آپ کا کردار اچھا ہو رہا ہے یہ اچھی بات ہے۔ تو بات جب تمام ہو گئی تو ہوتا ہے علماء بعض اوقات جو ہے مزاحیہ انداز میں کبھی کچھ پوچھ لیتے ہیں، تو وہ کہا کہ اچھا تو کام تو ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کب کا پروگرام ہے، کب روانگی ہے انشاءاللہ، کب تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہ جو سوال پوچھا تو اس نے جو جواب دیا وہ میرے آپ کے لیے عبرت کی بات ہے، اسی کے لیے میں نے یہ اس حکایت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ عالم دین سے جواب دیتا ہے قبلہ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کل موت آئے کہ دو دن بعد آئے یا ایک سال بعد آئے یا دس سال بعد آئے یا بیس سال بعد آئے، میں نے موت کو آنکھوں سے دیکھ لیا، مجھے موت کا یقین ہو گیا۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے، قرآن مجید بیدار کرتا ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر بھی اسی لیے ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو یاد رکھیں، مولا ہمارے فضائل کے محتاج نہیں ہیں، بی بی سیدہ ہمارے آنسوؤں کی محتاج نہیں ہیں، امام حسین ہماری مجلس کے محتاج نہیں ہیں، یہ صرف ہماری نجات کے لیے ہے، آخرت کے یقین کے میں اضافے کے لیے ہے، توحید کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے ہے۔ اور اس فرش کا کام یہی ہے کہ یہاں معنویت میں اضافہ ہو جائے، خدا اور قدرت الہی اور آخرت کا یقین مضبوط ہو جائے، انسان کی نگاہوں میں دنیا حقیر ہو جائے۔ یہ بہت بڑا جملہ میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ کے پاس دنیا نہ ہو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس اچھا گھر نہیں ہونا چاہیے، آپ کی جاب اچھی نہیں ہونی چاہیے، نہیں، کہیں کسی مذہب کے کسی تعلیم میں ایسا آپ کو نہیں ملتا۔ ہونا کیا ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کی نگاہوں میں اتنی رنگین نہ بن جائیں کہ آپ خدا کو بھلا دیں، یہ چیزیں اتنی اہم نہ ہو جائیں کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا دیں۔ کم مقصد کو نہ بھلاؤ، اپنے مقصد کو یاد رکھو، پھر اس کے بعد دنیا کی ہر نعمت سے استفادہ کرتے جاؤ، اپنے جذبے کو پاک رکھو، خود کو پاک کرتے جاؤ۔ قرآن مجید نے آگے بڑھ کے آواز دیا، مختلف مقامات ہیں، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے خود کو پاک کر لیا، یا قرآن مجید میں ہے سورہ والشمس میں تقریباً 6-7 آیتیں تسلسل کے ساتھ، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والنهار اذا تجلاها ونفس وما سواها، اگر اس کو ایک ایک آیت میں دو دو قسم گنے، جیسے رات کی قسم، رات کی تاریکی، سورج، سورج کی روشنی، اگر دو دو گنے تو تقریباً 12-14 قسم ہو جاتی ہیں۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد خداوند عالم فرمانا کیا چاہتا ہے، قد افلح من زکاها، اللہ اکبر، بہت بہت کلیئر سٹیٹمنٹ ہے۔ کامیابی دنیا کے اندر کون چاہتا ہے کہ سکسیزفل نہ ہو، کون چاہتا ہے کہ ناکام ہو جائے؟ کہ ناکامی اور کامیابی کا معیار یہ ہے، قرآن مجید نے کہا قد افلح من زکاها، جس نے خود کو کامیاب، جس نے خود کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا اور جو دسیسے نفس کا شکار ہوا وہ ناکام ہوا۔ آپ توجہ کے ساتھ میرے ساتھ چلیں، انشاءاللہ لطف بھی آئے گا۔ یہ عبادتیں، یہ تلاوتیں، یہ مجلسیں، یہ دعائیں، یہ مناجات، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم پاک ہوتے رہیں، یہ ہماری پاکیزگی کے لیے ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت آپ کریں، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے۔ نماز کس لیے ہے؟ کہ نماز کے فائدوں میں سے، نماز کے آثار میں سے حدیث میں ہے کہ نماز انسان کی پاکیزگی اور انسان کے طہارت کا سبب ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ مثلا حدیث میں ہے کہ انسان 5 وقت جو نماز پڑھتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز اس کے لیے ایسے ہے جیسے 5 مرتبہ ایک جاری نہر، ایک ایسی ریور جو مسلسل جاری ہے جس میں پاکیزہ پانی ہے، اس سے اپنے آپ کو دھوتا رہے۔ تو اگر کوئی 5 مرتبہ روزانہ اپنے آپ کو دھوئے تو ظاہر ہے کہ اس کی پاکیزگی میں کوئی کمی ہوگی، وہ اپنے نفس کو دھو رہا ہے، ٹھیک۔ تیزی سے میں مثالیں دیتا ہوا آگے جاؤں گا. قرآن مجید کہہ رہا ہے پاک کرو اپنے آپ کو. ذکر اہل بیت بھی طہارت کے لیے ہے. کہا گیا روایتوں میں ہے کہ وہ آنکھیں پاک ہو جاتی ہیں جو غم حسین میں معرفت کے ساتھ روتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ جاؤ مجلس کے باہر گناہ کرو, مجلس میں آ جاؤ تو تمہارے گناہ پاک ہو جائیں گے. نہیں, انسان جب معرفت کے ساتھ آنسو بہاتا ہے تو اس کی آنکھیں پاک ہو کر اس کا نفس گناہ نہ کرنے کے قابل بن جاتا ہے. اس کے اندر وہ طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کا مقابلہ کر سکے. ٹھیک ہے, نماز ایک نہر جاری ہے. نماز کے لیے کہا گیا ایک مقام پہ جناب سلمان تھے, امیر المومنین تھے, اور جناب امیر المومنین کے ہاتھوں پہ ایک سوکھی لکڑی تھی, سوکھی شاخ تھی, اس میں کچھ سوکھی پتیاں تھیں, اس کے پتے. امیر المومنین نے لکڑی کے پتوں کو یوں جھاڑ دیا زمین پہ. پھر پوچھا سلمان, مجھ سے نہیں پوچھو گے میں نے یہ کیا کیا؟ جناب سلمان نے کہا کہ جانشین رسول بہتر جانتا, مولا آپ ہی بتائیے. فرمایا ایک مرتبہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا, اسی طرح سے رسول اللہ نے ایک سوکھی لکڑی کے سوکھے پتوں کو جھاڑ دیا اور مجھ سے پوچھا یا علی تم نہیں پوچھو گے میں نے کیا کیا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی فرما دیں. تو رسول اللہ نے فرمایا دیکھو جیسے اس سوکھی لکڑی سے پتے گر رہے ہیں ایسے نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. عجیب بات ہے, کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا ہم نماز تو پڑھتے ہی ہیں, آج بھی ہم نے نماز پڑھی, ہمیں نماز ہماری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ پتہ کیسے چلے؟ قیامت کے دن کا انتظار کریں گے ایک ایک نماز کا کہ 30 نومبر 2015 مغرب کی نماز میں نے پڑھی تھی تو مغرب کی نماز میری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, عشاء کی نماز میں نے پڑھی میری عشاء کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, 1 دسمبر ہے, نومبر کے 31 ڈیز تو نہیں ہوتے نا. چلیں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کی بیداری کا پتہ ہیں, بیدار ماشاءاللہ سے. 1 دسمبر کی نماز صبح میری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ سب پورا بھید قیامت کے دن کھلے گا. یا ہمیں دنیا میں بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ میری نماز جو میں نے پڑھی ہے میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ امام نے فرمایا اس کا نسخہ تو تمہارے پاس ہے, تم قرآن نہیں پڑھتے. مولا قرآن نے کہاں؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز کھلی برائیوں سے اور چھپی برائیوں سے روکتی ہے. اگر نماز پڑھ کر برائیوں سے دور ہو رہے تو یہ نماز کی قبولیت کی دلیل ہے, اور اگر نمازیں پڑھتے بھی ہو برائیوں سے دور نہیں ہو رہے ہو تو اس کا مطلب کہ تمہیں اپنی نماز کی کیفیت بڑھانے پڑے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ دو, نہیں, نماز کی کیفیت بڑھاؤ, اپنے جذبے کو پاکیزہ بناؤ. بہرحال قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو. پاک کرنے کا ایک ذریعہ, ایک طریقہ نماز ہے, پاک کرنے کا ایک طریقہ تلاوت ہے, پاک کرنے کا ایک طریقہ روزہ ہے. کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تمہارا تقویٰ بڑھ جائے. الصوم جنتم من النار, روزہ جہنم سے حفاظت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. روزہ انسان کو پاک کر دیتا ہے. حج بیت اللہ الحرام, کس لیے حج اللہ نے فرض کیا ہوا ہے؟ حج کا مطلب کیا ہے؟ حج کے بہت سے آثار و فرائض برکات میں سے کہا گیا کہ جیسے ہی انسان حج کے لیے جاتا ہے تو جیسے ہی اس نے سامان سفر باندھا اس کے اتنے گناہ معاف, حج کا ارادہ کیا اس کے اتنے گناہ معاف, آگے بڑھ کے وہ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر دیکھا اتنے گناہ معاف, یہاں تک کہ جیسے ہی حج سے آ رہا ہے ایسے ہی ہے جیسے ابھی دنیا میں آیا ہے. اب اس کے بعد اپنے فیوچر کا خیال کر لے. اچھا, اس میں بھی الگ الگ روایتیں ہیں. کچھ روایتوں میں یہ کہا گیا کہ کسی کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, کسی میں کہا گیا کہ کسی کے گزشتہ اور آئندہ دونوں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, کسی میں کہا گیا کہ اس کے گزشتہ اور حال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ روایتوں میں الگ الگ اثر کیوں بتایا گیا ہے؟ کلیئر ہونا چاہیے نا, کوئی بھی سٹیٹمنٹ ہے, کوئی بھی ایک فیصلہ ہے تو واضح طور پر بتا دیں کہ حج کرنے کا ثواب کتنا ہے اور اس کا اثر کتنا ہوگا. روایتیں بڑھ کر جواب دیں گی کہ اصل میں یہ جو حج کا اثر اور فائدہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ بتایا گیا ہے یہ حج کے اثر اور فائدے کی وجہ سے نہیں ہے, وہاں سے اثر لینے والوں کے اعتبار سے ہے. کچھ لوگ بہت لے کے آتے ہیں, کچھ لوگ کم سے کم حاجی کا ٹائٹل لے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہے. زیارت امام حسین, میں انشاءاللہ کل یا پرسوں کسی دن تھوڑی سی تفصیل سے عرض کروں گا, چونکہ 40 کی تاریخ ہے تو اس وقت زیارت بھی طہارت کا سبب ہے. بہت عظیم چیز ہے, بہت مستند حقیقت ہے زیارت. اللہ اکبر. ٹھیک, قرآن مجید کی تلاوت بھی, صدقہ دینا بھی, یہ سب عبادتیں کیا ہیں؟ کہ یہ طہارت کا ذریعہ ہے, پاک کرنے کا ذریعہ ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, زیارت, تلاوت, اتنی باتیں میں نے کی مثالاً.
یہ عبادتیں سب پاک کرنے کے لیے ہیں. تو کیا ہر چیز پاک ہو جاتی ہے؟ ہر بندہ پاک ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی کھڑے ہو کر ایسا کام کرے جو دیکھنے میں نماز جیسا لگے تو پاک ہو جائے گا؟ اگر کوئی ماہ رمضان میں مسلمان دوستوں کے ساتھ اچھا ہے, اس سے ہیلتھ ٹھیک ہوتا ہے, کچھ بھوکا پیاسا بھی رہ لے تو کیا وہ روزہ ہو جائے گا؟ یعنی پاک ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ظاہری چیزیں بھی پاک جو ہوتی ہیں. کون سی چیزیں پاک ہوتی ہیں؟ مثلا یہ کپڑا ہے, اگر اس کو کوئی نجاست لگ جائے, خون کا قطرہ اس پہ گر جائے, تو اس کو دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. یعنی یہ کپڑا اپنے آپ عین نجس نہیں ہے, ذاتن نجس نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں متنجس. جو متنجس ہے وہ جب پاک چیز سے اسے دھویا جائے جیسے پانی سے تو وہ پاک ہو جاتا ہے, لیکن جو ذاتن نجس ہے وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا. مثلا فرض کریے کہ پوری مغرب دنیا میں وہ بھونکنے والے جانور کا بڑا احترام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لوگ بڑے شوق سے پالتے بھی ہیں. اب وہ کتنا غلط ہے صحیح ہے یہ اس بات پہ میں اس وقت نہیں ڈسکس کر رہا ہوں. کسی کو شوق ہو گیا کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھیں, اچھا پھر خیال ہے کہ نہیں اسے طہارت کا مسئلہ ہوگا نماز پڑھنے کے لیے, اور اس کے لیے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو دھو دیتے ہیں, حوض میں ڈال کے دھو دیں, کہ دریا میں لے جا کے غوطہ لگائیں. کسی بھی عالم کیا معمولی سا جس کے پاس شریعت کا مسئلہ پتا ہے کہا کہ وہ جانور ایسا ہے کہ اس کو لا کے نہلائیں دھلائیں, اس کو کسی بھی طریقے سے آپ چاہیں تو اس کو پاک نہیں کر سکتے. کیوں نہیں پاک کر سکتے؟ عین نجس. کہ نمازیں بھی, عبادتیں بھی, دعائیں بھی, حج بھی پاک اس کو کرتی ہے جس کے دل میں بغض اہل بیت کی نجاست نہ ہو. اگر کسی کے دل میں بغض امیر المومنین اور بغض اہل بیت کی نجاست ہو تو نمازیں کیا غلاف کعبہ کفن ہو حرم میں موت آئے, علی اگر علی کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. صلوات پڑھنے محمد علی محمد. یہ عبادتیں پاکیزگی کا ذریعہ ہیں, اہل بیت اطہار کا ذکر پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اسی لیے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو حمزہ سمالی سے پوچھا. ابو حمزہ سمالی کا نام تو ظاہر ہے کہ بہت معروف ہے, آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے خصوصاً انقلاب اسلامی کے بعد ویسے بھی جو بیداری کی لہر چلی مذہبی طور پر, تو دعاؤں کا انٹروڈکشن, دعاؤں کا تعارف زیادہ, لوگوں کی قربت بڑھی, ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے سحر کی دعا پڑھی جاتی ہے. جناب ابو حمزہ سمالی کی دعا بڑی طویل دعا ہے, بڑا معارف کا خزانہ ہے. دیکھیے معصوم تو معصوم ہوتے ہیں, لیکن جو معصومین سے ملے ہوئے شاگرد ہیں ان کا بھی کیا درجہ ہے, کیا مقام ہے, کیا ظرف تھا. ہر کسی کے سامنے, ہر ظرف کے سامنے یہ مطالب نہیں دیے گئے. کمائل کا کوئی ظرف تھا, ابو حمزہ سمالی کا کوئی ظرف تھا. تو ابو حمزہ سمالی سے امام نے پوچھا کہ اے ابو حمزہ بتاؤ, ای البقاع من الارض افضل, زمین کا کون سا مقام سب سے بہترین مقام ہے؟ دی بیسٹ پلیس آف ارتھ, زمین کا سب سے بہترین مقام کون سا ہے؟ اچھا جب کبھی ائمہ معصومین نے اپنے شاگردوں سے ایسے سوال کیے ہیں تو شاگردوں کا جواب بھی بڑا عارفانہ ہوتا ہے. وہ نہیں کہ وہ جواب فوراً نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس جتنی معرفت ہوتی ہے اسے امام کے سامنے اتنا ہی اپنے کم علم ہونے کا احساس ہوتا ہے. کہ خدا کا رسول اور اس کا فرزند اور اس کا جانشین بہتر جانتا ہے. مولا آپ بتائیے, میں آپ سے استفادہ کروں گا. کہا جانتے ہو, ما بین الرکن والمقام, خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ بہترین جگہ ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو خدا جناب نوح سے بھی زیادہ لمبی عمر دے دے اور وہ راتوں کو عبادت میں بسر کیا کرے, دن کو روزے رکھا کرے, صف طواف کرتا رہے, صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا رہے, اگر میرے جد علی اور ہم اہل بیت سے اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہے تو جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. یعنی پاکیزگی لینے کے لیے قرآن مجید اور عبادتوں سے اپنے ظرف کو ظرف ایمان, اپنے ظرف کو نور ایمان سے نورانی بنانے کی ضرورت ہے. اسی لیے پہلے لا الہ کہیں پھر الا اللہ. دیکھیں قرآن مجید نے جو طریقہ بتایا وہ صرف طریقہ عبادت نہیں ہے. آپ توجہ سے سنیں, قرآن مجید یا رسول اللہ کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ طریقہ عبادت بتائیں, بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں میں. اور کنٹروورسی اور اختلاف بھی طریقہ عبادت پر نہیں تھا. مثلا وہی مشرک جو بتوں کی پوجا کرتے تھے, اگر ان سے کہا جاتا کہ تم یوں کھڑے ہونے کے بجائے یوں رکوع کرو, یوں سجدہ کرو, یوں پرستش کرو, تو اتنا کمپرمائز کرنے میں انہیں کوئی پرابلم نہیں تھی. سب سے زیادہ مشکل کہاں پیدا ہوئی؟ جہاں فکر کو تبدیل کرنا, ایک تو جو غلط نظریے تھے اس غلط نظریوں کو درست کرنا, پھر فائدے کی جو دکانداریاں ہو رہی تھیں اس سے دستبردار ہونا. یعنی اللہ کو ماننے پر اختلاف نہیں تھا, لا الہ پر اختلاف تھا. کوئی خدا نہیں. اور آج بھی عبادتوں کا فلسفہ یہی ہے, عبادتیں یا مجلسیں یا زیارتیں, اگر صرف آپ اس کو رسم عبادت کے طور پر لیں, ہم اس کو ایک صرف طریقے کے طور پر لیں اور اس سے کوئی تبدیلی نہ آئے, اس سے ہم آگے نہ بڑھ سکیں, تو اس کا کوئی فائدہ بہت زیادہ نہیں ہے. یہ عبادتیں, یہ زیارتیں, یہ تلاوتیں, یہ سب اس لیے ہیں کہ ہم آگے بڑھتے جائیں. قرآن مجید چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھتے رہیں, ترقی کرتے رہیں, اور انسان کی روح بالیدگی اختیار کرتی جائے, آگے بڑھتی جائے. تو پاک سے پاک تر ہونا ہے, اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے, اور جذبے کو بھی. تو پہلے, سب سے پہلے بیس بنیاد ایمان کی ہے. انسان مانے خدا کو, رسول کو, قیامت کو, امام کو, قرآن کی حقانیت کو, پھر اس کے بعد مسلسل اس راہ میں گامزن رہے, آگے بڑھتا جائے, کوشش کرتا جائے, اور جذبے کو پاک رکھے. جذبہ, جہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا, کہ بیدار رہیں اور جذبہ آمادہ رہے. جذبہ کیا ہے؟ دل کے اندر کا وہ انٹینشن اور وہ انسان کا ایموشن والی وہ کیفیت, کہ جس کے ذریعے سے کردار سنورتا جاتا ہے. جذبہ بہت ضروری ہے, اور جذبے ہی سے قیمت بنتی ہے. توجہ کا تعلیم, قرآن مجید نے کچھ نمازوں کی مذمت کی ہے. بھائی نماز بھی مذمت کے قابل ہوتی ہے, یا نمازیوں کی. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, وائے ہو ایسے نمازیوں پر. معاذ اللہ, کیا نمازی یا نماز کی بھی مذمت ہو کا نہیں؟ ایسی نماز جو بغیر جذبے کے ہو, اذا قاموا کسالا, انتہائی کسل حالت میں, بے دلی سے, بغیر رغبت کے, بغیر جذبے کے, کا اس نماز کی کوئی فضیلت نہیں ہے. یا چیریٹی کرنا, قرآن مجید کہتا ہے وہم کاریہون, بڑی کراہت کے ساتھ, ناپسندیدگی کے ساتھ, بھائی سینٹر کے لوگ, مینجمنٹ پیچھے پڑ گیا ہے, اب کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا, کچھ نہ کچھ تو مثلا یہ, ہاں اب کہیں نہ کہیں سے اب جو ہے وہ جان چھڑانی پڑے گی, تھوڑا سا دے دیے مگر دل میں خواہش نہیں. ویسے یوں مثلا فرض کریے دنیا داری میں, پارٹیز میں, اپنے ذاتی اخراجات میں, نہ جانے کہاں کہاں, چاہے جتنا خرچ ہوتا رہے مگر کسی غریب کے کام آنے, کسی دین کے کام آنے میں تھوڑا سا دیتے ہوئے بھی جان جا رہی ہے, تو ایسی سخاوت کی فضیلت نہیں ہے. وہم کاریہون, جہاں جذبہ نہ ہو. جو لوگ بغیر جذبے کے میدان جنگ چلے بھی جائیں تو بھاگ نکل آتے ہیں. اثاقل تم فی الارض, یہ آیتیں میں تفصیل سے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ تیزی سے اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے. بغیر جذبے کے میدان میں جائیں گے بھی تو واپس بھاگ کے چلے آئیں گے, اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. بغیر جذبے کے دعا, انسان موقع پرست ہو جائے, اپرچونسٹ ہو جائے, صرف جب پرابلم میں آئے. اذا رکیبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین له الدین, جب بیمار کو شفا نہیں مل رہی ہے, ڈاکٹر نے کہا کہ اب کوئی امید نہیں ہے بس دعا, تو اگر صرف وہاں دعا کی اور جیسے ہی مشکل دور ہوئی خدا کو بلا دیے تو بندگی نہیں ہے. کسی قانونی مشکل میں پھنس گئے, فطرت ہے انسان کی, جب راستے بند ہوتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے. لیکن جب خدا یاد آ گیا تو جیسے ہی پرابلم ختم ہوئی اس کے بعد بھی یاد رکھیں. مومن صرف مجبوری میں اللہ کو نہیں یاد رکھتا, خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے. صرف یہ نہیں کہ جہاں پریشانی ہو صرف موقع پر, ہاں یہ بھی فطرت ہے, کیوں نہ ہو انسان اپنے رب کی طرف بازگشت کرے, واپس آئے, کہ ہر مشکل میں اپنی بنیاد ہی کی طرف کوئی واپس لوٹ کر کے آتا ہے. تو جذبے کا پاک ہونا نماز کے لیے, عبادتوں کے لیے, چیریٹی کے لیے, میدان جہاد کے لیے, ہر طرح کی قربانی کے لیے انسان کا جذبہ پاک ہو. اور جذبہ پاک ہوتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہوتی ہے؟ جب جذبہ آمادہ ہو, قرآن مجید پہلے تو انسان کے جذبے کو بیدار کرتا ہے, پھر دل میں جگہ بناتا ہے, پھر دل میں گھر کر جاتا ہے. یہ امام حسین کے ذکر کی بھی کیفیت ہے, یہ قرآن مجید کی بھی کیفیت ہے. جناب جعفر طیار نے, پورا واقعہ نہیں بیان کرنا ہے, نجاشی کے دربار میں حبش کے پاس جب گئے تھے ہجرت کر کے, جناب جعفر طیار کے ساتھ تھوڑے سے لوگ, پیچھے سے امرِ عاص کی سربراہی میں مشرکین نے ایک نمائندہ وفد بھیج دیا, ایک گروہ بھیج دیا. تو نجاشی کے پاس جب جعفر طیار اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کے رسول کہتے کیا ہیں, وہ کیا ہے میسج؟ جناب جعفر طیار نے قرآن کی چند آیتیں سنائیں، وہ اپنے دربار سے کھڑا ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، ان کے دل پہ اثر ہونے لگا، قرآن نے اس کی فضیلت بیان کی، قرآن میں آیت ہے اس واقعے کے پس منظر میں، کیوں؟ قرآن کا اثر اس ظرف پہ ہونے لگا۔ دیکھیں انقلاب کیسے آتا وجود میں۔ جناب حبیب کے پاس امام حسین کا خط آیا، روایت کے الفاظ ہیں، کربلا کے جو شہید تھے، شہدائے کربلا، ان کی کیفیت یہ تھی کہ منظر جو بیان کیا جاتا ہے، جیسے عورت کو زیور سے لگاؤ ہوتا ہے، بناؤ سنگار سے، زینت سے، جیولری سے، اس سے کہیں زیادہ شوق کربلا کے شہیدوں کو شہادت سے تھا، یہ کہنے والوں نے بیان کیا، یعنی باہر سے جو منظر نظر آ رہا تھا، جو مسابقت تھی، مسابقت کا مطلب ہے کمپٹیشن ہونا، دنیا دارانہ کمپٹیشن نہیں، معنویت کی انتہا۔ جناب حبیب کے پاس امام حسین کا خط آیا، ایک لائن شروع کی اور اس کے بعد میں، اے حبیب تم جانتے ہو ہماری عظمت کو، تمہارے بچپن کا دوست حسین تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ کتنا بڑا انقلاب وجود حبیب میں آیا، ایسا نہیں کہ اچانک آیا، زر پہلے سے تھا، لیکن جناب حبیب سب کچھ چھوڑ کر چلے۔ جناب حبیب سے پہلے ان کی زوجہ، آپ نے مصائب کے دوران بہت سنا ہے نا کہ جناب حبیب کی زوجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں تاخیر ہوئی، کیوں آپ کون ملنے کے لیے آپ سے آیا ہے، تو جناب حبیب نے کہا کہ قاصد حسین ہے اور خط آیا ہے، کیا بات ہے، کہا حسین نے رسول کے نواسے نے مدد کے لیے بلایا ہے، تو آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا منصوبہ ہے؟ حبیب کی زوجہ نے کہا، پوچھا آپ کا کیا منصوبہ ہے، شاید اپنی زوجہ کا امتحان لینے کے لیے، یا نہیں تو زوجہ کو اپنی زوجہ، جناب حبیب کو اپنی زوجہ کی معرفت کا پتہ تھا، آنے والی قیامت تک کی خواتین کو پیغام دینے کے لیے۔ جناب حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا، سوچ رہا ہوں کیا کروں، جاؤں نہ جاؤں، غور کر رہا ہوں، تو حبیب کی زوجہ نے کہا، تمہیں غیرت نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی، رسول کا نواسا مدد کے لیے بلائے، تم سوچو گے؟ اور جناب دیکھیں تحریر امام حسین نے جذبوں کو کتنا قوی بنایا، کہ جناب حبیب نے اپنی سواری کو بھیجا، غلام کو بھیجا، جانے میں تاخیر ہوئی، بڑا کٹھن ماحول تھا، بڑا گھٹن کا ماحول تھا کوفے میں، جانے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو غلام بھی بے چین اور سواری کی آنکھوں سے آنسو زمین پہ ٹپک رہے ہیں کہ میرا مولا نصرت کے لیے بلا رہا ہے، حبیب کے آنے میں تاخیر ہو رہی، یہ کیا ہے تاثیر؟ دیکھیں جیسے قرآن جو ہے وہ دلوں کو زندگی دیتا ہے، یہ تاثیر کلام امام میں ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا علماء نے، میں نے جو درمیان میں عرض کیا تھا، جناب حبیب کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے بڑے تھے، جانے پہچانے تھے، شاید ان کا کاروبار بھی پھیلا ہوا تھا، پہچان تھی، کاروبار، گھر دار، جاب، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر دنیا کے اندر ضرورت بھی ہیں، وسیلہ بھی ہیں، لیکن اگر کسی کا دل انہی چیزوں سے ایسے لگا ہوا ہے کہ اسے قطع تعلق نہیں کر سکتا، تو یہ دنیا داری ہے، یہ حب دنیا ہے۔ ہم دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، آج زمانے کا امام آواز دے اور مولا کی تشریف آوری ہو، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں گے نہیں، اس ہفتے میں تو بڑے اپوائنٹمنٹس ہیں، اس ہفتے میں بہت امپورٹنٹ میٹنگز ہیں، یہ ڈیل ہونے والی ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، یعنی میں آپ سے کیوں کہوں، ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے وہ دنیا داری دیندارانہ لباس میں ہوتی ہے، دنیا کا مطلب دنیا کا دکھاوا نہیں ہے، کبھی بظاہر مکمل دینداری نظر آنے والی میں دنیا داری ہوتی ہے، لوگ دین کو دکان بنا لیتے ہیں، ہوتا ہے ایسا، کہ دنیا داری کا مطلب غیر خدا اور خدا والوں سے ہٹ کر ایسا دل لگا لینا کہ ان کی طرف لوٹ کر نہ جاؤ، دینداری کا مطلب دنیا کے بیچوں بیچ ہوتے ہوئے بھی امام کو ہمیشہ یاد رکھنا اور امام کے لیے آمادہ ہونا، قطع تعلق اگر ہر چیز سے کر سکتے ہیں اور پہنچ سکتے ہیں امام کی بارگاہ میں، تو اس کا مطلب ہم کامیاب ہیں۔ تو قرآن مجید ہمیں مسلسل یاد دلا رہا ہے، اہل بیت اطہار کا تذکرہ مسلسل اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم انہیں یاد کریں اور اپنے دل کو آمادہ رکھیں، اپنے مقصد کو نہ بھلائیں، آئے کہاں سے ہیں، رہتے کہاں ہیں، جانا کہاں ہے، اور جتنے جذبے پاک سے پاک تر ہوتے جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، اس میں کوئی حد نہیں، عجیب بات ہے، جو مادی چیزیں ہیں، مادی ایک تو ضرورتیں کم ہیں، خواہشیں زیادہ ہوتی ہیں، بس میں گفتگو کو سمیٹ لوں، مادی طور پر انسان کے جسم کے لیے ضرورت کم ہوتی ہے، میں نے کسی گھر کی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ مثلا فرض کریے کسی کے پاس اگر 100 جوڑے کپڑے بھی ہوں، 200 سوٹ بھی ہوں، پہن تو ایک ہی سکتا ہے، کیونکہ ضرورت اس کی اتنی ایک کپڑے کی ہے. یا مثلا 20 کمروں کا گھر ہے, 40 محل ہیں, تو ہر محل میں تھوڑا تھوڑا سونا چاہے تو اس کی طبیعت تو ظاہر ہے کہ ٹھیک رہ نہیں سکتی. کم سے کم 4-6-8 گھنٹے تو مکمل نیند چاہیے ہی ہے, 4-6 گھنٹے تو کم سے کم. تو اگر کسی کو شوق ہے کہ میں ہر رات ہر محل میں سوؤں گا, دیکھیں ضرورت بہت مختصر ہے لیکن خواہش کی حد نہیں ہے. یہ مادی کیفیت ہے, انسان جتنا دیکھ سکتا ہے اتنا کھا نہیں سکتا. جس وقت بھوک لگی ہے کہتے ہیں کہ بھائی سب سے ٹیسٹی کھانا کیا, کسی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مزیدار کھانا کون سا ہوتا ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ کھانا تھوڑی مزیدار ہوتا ہے, کھانا کم سے کم حد تک صحیح ہو. کم سے کم حد تک, اگر وہ بھی نہیں, کم سے کم حد تک صحیح نہیں ہے, بالکل کڑوا ہے, بہت زیادہ صرف مرچی مثلا فرض کریے, یا صرف نمک ہی نمک ہے تو کھایا نہیں جا سکتا. کم سے کم حد تک کھانے قابل کھانا ہو, اس کے بعد انسان کی بھوک ہے جو وہ لذت پیدا کرتی ہے یا لذت کو گھٹا دیتی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر کسی کے پاس دیکھنے کو 100 ڈشز بنے ہیں, 100 تو بعض اوقات کہہ کے نہیں کھانا اتنا بنا ہے کہ بس چکھ سکتے ہیں, بعض اوقات ہے کہ چکھ بھی نہیں سکتے آپ, دیکھ سکتے ہیں, اور بعض اوقات کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکھائی بھی نہیں دیتا. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بھی تھا ہم نے نہیں دیکھا, وہ بھی تھا انہوں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, انسان کھانا انسان کو تھوڑا ہی ضروری ہے اس کے لیے. یہ مادی چیزوں کی کیفیت ہے. معنویت کی کیا بات ہے, ثواب کا کیا معاملہ ہے, یہ نہیں کہ زندگی میں ایک زیارت کر لیا تو بہت ہو گیا, ایک سجدہ کر لیا تو بہت ہو گیا. نہیں, معنویت میں کوئی حد نہیں ہے, ثواب لینے میں کوئی حد نہیں ہے. نہیں, میں فضائل کے رخ سے عرض کروں, بلندی پہ جانے میں کوئی حد نہیں ہے. کتنا بلند ہو کا علی کے نقش قدم ڈھونڈو, اور امیر المومنین علی کے نقش قدم ڈھونڈنے کے لیے تم اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے. زندگی بھر آگے بڑھتے جاؤ, مولا سے قریب ہوتے جاؤ, مگر اس حد کو کراس نہیں کر سکتے ہو, آگے بڑھتے جاؤ. معنوی راستوں میں کہیں کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر خدا نہ خاصا کوئی ایسا وہ نہیں کہ بہت ہو چکا. مثلا کھانا ایک سے زیادہ انسان کھا لے طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو ظاہر ہے کہ معنوی چیزوں میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی کوانٹیٹی کے حساب سے اگر آپ زور دیں, بہت یہ بھی پڑھ لے, یہ بھی پڑھ لے, یہ بھی پڑھ لے, تو ہو سکتا ہے تھوڑا اثر کم ہو, لیکن جذبے کے اعتبار سے کبھی ایسا نہیں ہوتا. ایک صاحب جو ہے وہ ایک بیان کر رہے تھے ایک جگہ پہ کہ ہر شعر پہ اہل بیت کی مدح میں جو ہے وہ جنت میں گھر بنتا ہے, تو جس نے بہت سے شعر کہے ہوں تو کیا کریں, نیچے سے ایک صاحب کہنے لگے کرائے پہ وہاں مکان دیں گے. انسان کی اپنی شوق اپنی سوچ ہوتی ہے. میں کوئی ممبر سے بیٹھ کے خلاف ممبر ادب مزاح نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, عرض یہ کرنا ہے کہ جو معنوی باتیں ہیں, جو روح کی چیزیں ہیں, اس کے اندر کبھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ تم جتنا ظرف اپنا بڑھا لو گے اتنا ہی زیادہ آگے بڑھتے جاؤ گے. اسی ظرف ہی کی تو بات ہے, جناب ابو ذر اور جناب سلمان کے درمیان جو 9ویں اور 10ویں درجے کے درمیان ہیں, اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کی کیا حقیقت ہے اور سلمان کو کیا پتہ ہے اور سلمان کیا کر رہے ہیں, تو شاید قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاؤں. یوں اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. کیوں؟ انسان کا ظرف, سمجھنے کا ظرف. یہ مجلس اعظم میں آنا اور قرآن پڑھنا, بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب اتنا پڑھ لیا گیا, اتنا بیان کر دیا گیا, اتنی مجلسیں لوگ سنتے ہیں, اتنا لیکچرز پڑھ دیے گئے, اب کیا پڑھیں, کیا سنیں, سنانے کو بچا کیا ہے, سننے کو بچا کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ وہی چیزیں کسی نہ کسی انداز میں بیان ہوتی رہیں, جس کو ہم نے سنا ہے تو وہی اچھا لگے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. قرآن مجید کے علوم اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے. خدا کی قسم آج بھی سینکڑوں ایسے موضوعات علمی ہیں جن کو فرش ازا کے طفیل و تصدق میں بیان کیا جا سکتا ہے, پڑھا جا سکتا ہے. ائمہ معصومین کے کردار کے بہت سے گوشے آج بھی ایسے خالی ہیں. ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں تکرار بھی ہونی چاہیے, برا نہ مانے اگر کوئی چیز آپ کو ریپیٹیڈلی سننے ملے, کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر اس تکرار سے میرے دل پر اثر پڑ رہا ہے, اگر بولنے والے کے جذبے میں کچھ پاکیزگی آ رہی ہے, سننے والے کے نفس پر کچھ اچھا اثر ہو رہا ہے, تو ہر مفید چیز تکرار ہو, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید میں ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, روز سورہ الحمد. کیوں روز سورہ الحمد کا ہر بار کا پڑھنا انسان کو بیدار کر دیتا ہے. سورہ الحاکم التکاثر کی تفسیر میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب بھی اس کو پڑھا جائے تو انسان جو ہے وہ اس کا ضمیر, ابن ابی الحدید نے کہا کہ مولا کائنات کے خطبے کو میں نے جب بھی پڑھا, 1000-1000 بار میں نے پڑھا اور ہر بار میں دہل گیا. جہاں مولا نے نفس کی باتیں کی, جہاں متقین کے صفات بیان کیے, تو جب بھی پڑھیں غور و فکر کے ساتھ تو اس کا اثر ہوتا ہے. بہرحال جب جذبے پاک ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, انسان کھنچ کے چلا آتا ہے. خدا کی قسم جن کو قرآن کی حقانیت کا ذرا سا اندازہ مل جائے وہ قرآن کی طرف کھنچ کے آ جاتے ہیں، جن کو خدا کی یاد اور محبت اور خدا کے ذکر کی مٹھاس ملتی ہے وہ کھنچ کے آ جاتے ہیں. اور خصوصیت خداوند عالم نے امام حسین میں وہ رکھی ہے کہ خصوصیت، یہ خصوصیت ہے، میں یہاں بحث افضلیت کی نہیں کر رہا ہوں، رسول کی ذات بڑی محترم، امیر المومنین کی ذات بڑی محترم، جناب سیدہ، امام حسن، تمام ائمہ معصومین، قرآن، لیکن خصوصیت امام حسین کی ذات اور نام میں اللہ نے ایسی رکھی کہ دنیا کھنچ کے آ جاتی ہے، لوگ چلے آتے ہیں. آج کی اگر صورتحال آپ دیکھیں، پوری دنیا میں دہشت گردی، اب کوئی علاقہ نہیں بچا. لوگ سمجھتے تھے کہ ایک جگہ پہ دہشت گردی ہوتی رہے گی، گڈ ٹیرورسٹ بیڈ ٹیرورسٹ کے طور پر بات ہوتی رہی، اب ہوتے ہوتے جو ہے وہ دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں رہا دہشت گردی سے. لیکن آپ مجھے بتائیں، اس وقت پیرس میں حالات خراب ہوئے، بیروت میں حالات، مڈل ایسٹ میں تو آگ لگی ہی ہوئی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کریں، بس یہیں سے ربط مصائب بھی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک موقع اور خطرناک علاقہ اس وقت کون سا ہے. دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک علاقہ، کوئی جنگل نہیں، کوئی بیابان نہیں، کوئی فارسٹ نہیں جہاں پہ بھیڑیوں ہوں، شیر ہوں، دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک دہشت گردی کے اعتبار سے، خونخوار دہشت گردوں کے درمیان سب سے خطرناک علاقہ وہ کربلا اور نجف اشرف، اور چاروں طرف اس کے ایسے خونخوار دہشت گرد پائے جاتے ہیں، اتنے خطرناک اور اتنے رسکی علاقے اور ریجن میں اس وقت ملینز کی تعداد میں خوش نصیب پہنچے ہوئے. ہمارے نصیب اس سال نہیں جاگے، ہم نہیں جا سکے، اللہ کرے کہ ہمیں انشاءاللہ زیارت عربین مولا کی بارگاہ میں جانا نصیب ہو. یہاں جانا، دیکھیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ انسان خطرے کا احساس نہیں کرتا، کشش امام حسین کی بارگاہ میں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جتنے جانے والے ہیں سب نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، سب معصوم ہیں، بڑے معرفت، نہیں. خداوند عالم نے ذکر امام حسین اور یاد حسین میں یہ طاقت رکھی ہے کہ لوگ کھنچ کے چلے آتے ہیں، اور یہاں کھنچ کے جیسے جیسے جاتے ہیں وہاں سے نورانیت لے کر کے آتے ہیں، اور منظر تو ایسے ہیں کہ جیسے مثلا فرض کریے جناب سیدہ زینب کا روزہ، شام کے مزارات، کربلا کے مزارات. ہمیں خاص طور سے ان ایام میں ان شہداء کو یاد کرنا چاہیے، شہداء انقلاب اسلامی سے لے کے اس سے پہلے تک اور آج تک کے، اور شہداء آزاداری. بڑے سکون سے بیٹھ کر کے ہم آزاداری کر رہے ہیں، لیکن وہ روزوں کی حفاظت کرنے والے، وہ امام زمانہ کے گمنام سپاہی، وہ معنویت اور روحانیت سے لبریز کردار، جن کو دیکھ کر کے ہمیں کربلا یاد آتی ہے. کبھی کبھی روزوں کے محافظین کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جو سعید و زہیر کا تھا. امام نے ظہر عاشور کی نماز جو قائم کی، تو امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں چند ساتھیوں کے ساتھ، اور سعید اور زہیر امام کے لیے صفر بن گئے ہیں، تیر چلتا ہے یہ اپنے سینے پہ خرید لیتے ہیں. امام نے سلام نماز کہا، ادھر سعید ادھر زہیر، تیرا تیر سینے پہ لگنے کے بعد، او فیت یا مولائی، مولا میں نے وفا کر دیا، آپ مجھ سے راضی ہو گئے. یہ روزوں کی حفاظت کرنے والے سعید و حسین، سعید و زہیر کی پیروی کرنے والے ہیں. یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے نقش قدم پر چل کر لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، اربعین کی تاریخیں عزیزو. ایک دن وہ تھا کہ جب رسول کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، اور ایک دن وہ تھا جب رسول کے نواسے کی غریبانہ قبر پر بہن پہنچی، اور آج کی کیا صورتحال ہے. اللہ اکبر. اور اس کے اندر بڑے پیغام پائے جاتے ہیں. قید خانہ شام سے رہائی کا پیغام آیا، یزید نے سید سجاد کو بلا کر دعوت دے کر یہ پیغام دیا کہ آپ چاہیں تو یہاں رہیں، چاہیں تو کربلا جائیں، چاہیں تو مدینہ جائیں. بہرحال ظالم مجبور ہو چکا بی بی زینب اور سید سجاد کے خطبوں کی تاثیر سے، اور اس نے رہائی کا پیغام دیا. سید سجاد نے کہا، پہلے میں اپنی پھوپھی اماں سے مشورہ کروں گا. اللہ اکبر. یہ مشیر امام ہے، امام کو مشورہ دینے والی. عزیزو، ایک موقع وہ تھا جب شام غریباں سید سجاد سے ایک حکم پوچھا تھا زینب نے، جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی، بیبیاں خیموں سے ایک خیمے سے دوسرے خیمے کو، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے کو جاتی، اور جب آخری خیمے میں بیبیاں جمع ہو گئیں تو زینب نے پوچھا تھا، بیٹا سید سجاد بتاؤ خیموں کے باہر نکلیں یا یہیں جل جائیں. یہاں علماء کہتے ہیں کیا زینب کو پتہ نہیں تھا اتنا ابتدائی مسئلہ کہ جان بچانا ضروری ہے؟ نہیں، شام میں غریباں کی آگ اور جلتے ہوئے خیموں کی آگ کے دوران بھی زینب چاہتی تھی کہ دنیا کو امام کا تعارف کرائیں، امام سے مسئلہ پوچھیں. یہ اور بات ہے کہ زینب کی غربت تھی، اور سید سجاد کی جو پہلا حکم امامت کے بعد امام نے جاری کیا وہ یہ تھا کہ پھوپھی اماں خیموں کے باہر نکلیے. شام غریباں زینب سے، زینب نے سید سجاد سے پوچھا، اور جب یزید نے پیغام دیا رہائی کا تو سید سجاد نے جناب زینب سے پوچھا. جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد، اگر رہا ہونا ہے تو تین باتیں ہماری پوری ہوں. ایک یہ کہ ایک ایسا مکان خالی کیا جائے، ایک ایسا مقام خالی کیا جائے کہ جہاں پہ ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں. ابھی تک ہم نے اپنے شہیدوں کے لیے جی بھر کے گریا بھی نہیں کیا ہے. ہمارا مال و اسباب جو لوٹا گیا سرحائے شہدا، وہ ہمیں واپس کیے جائیں، اور ہمیں جانا ہوگا تو ہم کربلا سے ہوتے ہوئے جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی امین راستہ لے کر چلنے والا، کوئی امانت دار ہو. مختلف روایات ہیں، ظالم نے بعض بیان روایت میں ایسے بھی ملتے ہیں کہ پیشکش کی کہ میں خون بہا دوں گا، قیمت دے دوں گا. امام نے کہا تو کہاں میرے بابا کا خون بہا دے سکتا ہے. ہاں، جو اسباب ہم سے لوٹا گیا ہے اس میں کچھ مقدس نشانیاں ہیں، اس میں میری جدہ فاطمہ کے ہاتھوں کی نشانیاں ہیں. وہ ہمارا مال و اسباب لوٹایا جائے. اللہ اکبر، ایک گھر خالی کرایا گیا. آزادارو، اب حسین کا ماتم ہو رہا ہے، اب کسی کو گریا کرنے پر تازیانہ نہیں لگایا جا رہا ہے، اب نیزے نہیں لگ رہے ہیں. اللہ اکبر، بیویاں یاد کر رہی ہیں اللہ اکبر علی اکبر کی جوانی کا تذکرہ، علی اصغر کی کمسنی کا تذکرہ، قاسم کی پامالی کا تذکرہ، ابو الفضل عباس کی وفا کا تذکرہ. اللہ اکبر، ایک ایک شہید کو یاد کیا جا رہا ہے، درمیان میں شہید ہو جانے والے بچوں کو بھی یاد کیا جا رہا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک ایک کر کے سامان آنے لگے، سرحائے شہدا آنے لگے، یہاں تک کہ جیسے ہی جناب قاسم ابن حسن کا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھی، اپنی آغوش میں بیٹے کا سر لیا. عزیز و تصور کرو، ایک ماں کو جب اس کے چاند سے بیٹے کا چہرہ ملے ہے، کیا عالم رہا ہوگا. یہاں تک کہ ایک کمسن بچے کا سر مبارک آیا، اللہ ام میرے باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. یہاں تک کہ ایک حسین و جمیل نوجوان کا سر آیا، شام کی کسی خاتون نے کہا خدا کرے اس کی ماں دنیا میں نہ ہو. ام لیلا نے بڑھ کر آواز دی، نہیں، ماں زندہ ہے، اس مصیبت کو بھی برداشت کرے گی. دو کمسن بچوں کے سر آئے، یہاں تک کہ انہیں لینے کوئی آگے نہ بڑھا تو کسی خاتون نے کہا کیا ان کی ماں دنیا میں نہیں ہے؟ کہا نہیں، زینب نے ہے، لیکن ماں اپنے بھائی کو روئے گی، حسین کا ماتم کرے گی. عزادارو، اب وہ سامان بھی آنے لگا، وہ نشانیاں. ایک ردا آئی جناب ام رباب کی، ایک ردا آئی ام فروا کی، اے ردائیں آنے لگی. اللہ، اس وقت کوہرام بپا ہو گیا جب چھوٹی سی ردا آئی، ہائے سکینہ یہ تمہاری نشانی آ گئی. اللہ، اس وقت قیامت ہو گئی جب جلا ہوا جھولا آیا. دنیا کا دستور ہے جب کبھی کسی مرنے والے کی نشانی یا کسی کی بھی نشانی کو دیکھا جاتا ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ جناب یعقوب اور یوسف کی طویل جدائی کے بعد، جناب یوسف سے ملاقات سے پہلے یوسف نے اپنا پیراہن یعقوب کے پاس بھیجا تھا، تو دور سے جناب یعقوب کو وہ اس خوشبو کا احساس ہوا جو پیراہن یوسف تھا. اللہ، یہاں کربلا کے ایک نہیں متعدد یوسف اور ان کی نشانیاں آ رہی ہیں، خود نہیں آ رہے ہیں. اللہ، بیویوں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی. مسند بچھائی جناب زینب نے، بیان ایسے بھی ملتے ہیں کہ بی بی نے مسند کو بچھایا، مسند بچھانے کے بعد کہا بیٹا سید سجاد بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ سلیقے والی بی بی ہے، یہ فاطمہ کی پلی ہے، یہ ہر رسم میں وفاداری کو ادا کرنا چاہتی ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ، میں نے تمہیں اپنے بابا کی شہادت کا پرسہ نہیں. نفسیاتی اعتبار سے پرسے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی پرسہ دینے والا نہ ہو، غربت میں کہیں کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، کوئی تعزیت دینے والا نہ ہو، تو دل کا غم اور بڑھ جاتا ہے. اور اسی کیفیت کو میر انیس نے بتایا کربلا کے میدان میں، عباس مر گیا، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ عباس مر گیا، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ زینب نے کہا سید سجاد میں تمہیں اپنے بابا کا پرسہ دیتی ہوں، تعزیت قبول کرو۔ سید سجاد نے پھوپھی اماں کی خدمت میں عرض کیا، پھوپھی اماں آپ کو اپنے بھائی کا پرسہ، آپ کون ہو محمد کا پرسہ، کیا ماحول رہا ہوگا، کیا کیفیت تھی، 3 دن تک یا 7 دن تک ماتم ہوتا رہا۔ بس آخری جملات ہیں، قافلہ قید خانہ شام سے رہا ہو کر کربلا کی جانب آگے بڑھ رہا ہے، کربلا کے قریب ظاہر ہے کہ اہل حرم کے دلوں کو سب سے بڑا جو درد ہے، قید خانہ شام سے رہائی کے بعد جناب زینب کی تڑپ کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک وہ بچی جو روز پوچھا کرتی تھی پرندوں کو دیکھ کر کے، پرندے کہاں جا رہے ہیں، کیا پھوپھی اماں اپنے گھر جانا ہمیں میسر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، قید خانہ شام میں سکینہ سو گئی، زینب کس طرح سے اپنا دل یہاں سے ہٹائیں اور آگے بڑھیں۔ شام سے قافلہ نکل رہا ہے، یہاں تک کہ شام سے قافلہ جب چلا، آخری جملات ہیں، سرزمین کربلا کے قریب لوٹا ہوا قافلہ جب پہنچا، ظاہر ہے کہ بیویوں کے مشام تک کربلا کی خوشبو پہنچی، کربلا کی خوشبو بیبیوں کے مشام تک پہنچ رہی ہے۔ بیبیوں نے قسم دلائی، اور پہلے سے بھی یہ بعض روایتوں میں کہ وعدہ لیا گیا تھا کہ نعمان بشیر جو ہے وہ لے کے چلے کربلا کے راستے سے۔ بس قافلہ کربلا کے قریب آ رہا ہے۔ عزادارو، جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو آخری ملاقات جب کسی سے کر کے جاتا ہے، جس منظر سے جاتا ہے، تو دستور سفر یہ ہے کہ پورے سفر میں اس کے ذہن میں وہی منظر منڈلاتا رہتا ہے، وہی منظر اس کے تصورات میں رہتا ہے۔ تصور کریں کس عالم میں جناب زینب و سید سجاد کربلا سے گئے تھے، اور کس عالم میں یہ قافلہ گیا تھا، نشے پر بکھرے ہوئے لاشیں تھے، عباس کے کٹے شانے تھے، علی اکبر کا سینہ تھا جس پہ برچی کی انی تھی، حسین کا پامال بدن تھا، بے گور و کفن لاشا تھا۔ جب زینب نے چھوڑا تھا تو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک یہی مناظر ذہن زینب میں تھے، یہی مناظر سید سجاد کے ذہن عالیہ میں تھے، اذان عالیہ میں سب کے یہی مناظر پائے جاتے تھے۔ اب اس تصور کو ذہن میں رکھو، جب لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ اب یہاں جب آئے ہیں تو یہاں بے گور و کفن لاشا نہیں ہے، بلکہ قبر سادی سی بنی ہوئی ہے، اور بہن کے دل میں تڑپ ہے، بھیا مجھے معاف کر دینا، میرے سر پر چادر بھی نہ تھی جو میں آپ کے لاشے پر ڈال دیتی۔ بہن نے خود کو قبر پہ گرایا، کس طرح سے گرایا، بعض بیان کرنے والے ایسے بیان کرتے ہیں کہ قبر حسین کے قریب پہنچ کر زینب کی کیفیت ایسے تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو آغوش میں لینا ہو، قبر زینب کو آغوش میں، قبر حسین کو آغوش میں لیا زینب نے، یا اخیا، اے میرے ماں جائے، یہ زینب رہا ہو کر کے آئی ہے، بھیا زینب کو معاف کر دینا، تمہاری سکینہ قید خانہ شام میں تنہا سو رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایا منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہمارے قلیل اعمال قبول فرما، ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما، مالک جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہمیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، علماء کرام مراجع اعظم صاحب کی حفاظت و نصرت فرما، زائرین کی حفاظت فرما، زیارت گاہوں کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کی دہشت گردی کونی کی طرف لوٹا دے، دنیا کے ہر مظلوم کی مدد فرما، ہمیں اس قابل بنا کے امام کے لشکر کا حصہ بن سکے، امام کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے امان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین
سلام کیا بیے دل ہا حسین جان، سلام شام اما فل ہا حسین جان،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان،
سلام سلام می بیے قلب پیامبر۔
حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان
همیشه بلبم نام تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که ای مولا حسین جانم غمت را از دل و جان میپذیرم غمت را از دل و جان میپذیرم کنم بر پا عزا یت را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام کعبه دلها حسین جان سلام کعبه دلها حسین جان سلام شمع من فلها حسین جانم
حسین جانم حسین حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای زاده زهرا حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که ای مولا حسین جانم غمت را از دل و جان میپذیرم
حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین